بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 12 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 114. لیکن کھڑکی کے پاس وسامہ جیسے شاکڈ سا کھڑا تھا. ابھی جب بجلی چمکی اس نے بھی اس سفید لبادے میں لپٹے ہوئے وجود کو دیکھا تھا جو چلتا نہیں ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا تھا. جسے پہلی نظر میں اپنا گمان سمجھ کر وسامہ نے نظر ہٹانی چاہی. اسے اپنا وہم سمجھا لیکن اسی وقت بجلی چمکی اور منظر واضح ہوتا چلا گیا. وہ دم بخود رہ گیا. لیکن جو ہی آسمانی بجلی کا زور کم ہوا ہر منظر اپنا روپ گنوا بیٹھا. وسامہ ہکا بکا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا. اس پر اتنا بھی نہ ہو سکا کہ پردہ ہی برابر کر دے. کیا بات ہے وسامہ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ وہاں کوئی تھا. ابھی میں نے دیکھا. وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا. آئے کت اور بابا کبیر تیزی سے کھڑکی کی طرف آئے لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا. کوئی نظر نہیں آیا تھا. مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا. وہ غائب ہو گیا. وہ سایہ غائب ہو گیا. آپ کا وہم ہے. باہر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے خود دیکھا ہے، اس نے چیخ کر کہا. اس کی یہ ہیجانی چیخ فلک بوس کی دیواروں سے ایسے ٹکرائی جیسے بہت سی چمگادڑے مل کر چیخی ہوں. بابا کبیر اور آئکت چپ ہی رہ گئے. اٹھو جلدی کرو آئکت، ہم یہاں نہیں رہیں گے. وہ آ گئی ہے، اس کی روح فلک بوس میں بھٹکتی پھر رہی ہے. آپ کو کیا ہو گیا وسامہ؟
مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر ہم یہاں رہے تو ضرور کچھ ہو جائے گا، کچھ ایسا جس کا مداوع ہم دونوں نہیں کر سکیں گے. ہم اس وقت یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں رات کے اس وقت پہاڑی علاقے میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا.
وسامہ کا اصرار مان پڑ گیا. اسے جیسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا تھا. صاحب یہاں آئیے. بابا کبیر کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے. وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور کھڑکی سے باہر ان دونوں کو کچھ دکھانا چاہتا تھا. وہ دیکھیے، درخت کی شاخ سے سفید چادر لٹک رہی ہے. شاید آپ اسے ہی بدرو سمجھے ہوں گے. اور وسامہ دم بخود رہ گیا. درخت کی شاخ سے واقعی ایک چادر لٹکی ہوئی تھی اور ہوا سے لہرا رہی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود یہاں کسی کو چلتے دیکھا تھا. آپ کا وہم ہوگا صاحب، ایسے موسم اور ایسی جگہوں پر اکثر نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں، وہم ہو جاتے ہیں. وسامہ ششدر سا کھڑا رہا. اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا واقعی اسے وہم ہوا تھا یا واقعی کچھ دیر قبل وہاں کوئی تھا. چیخوں کا اسرار خود بخود دم توڑ گیا اور اب وہ نئی الجھن میں پھنس گیا. اسی وقت بجلی ایک بار پھر کڑکی اور تیز ہوا سے چادر کا شاخ میں پھنسا ہوا کونا آزاد ہو کر ہوا میں لہراتا ہوا گھاس پہ جا گرا. آئکت نے آگے ہو کر کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا تھا. جس وقت وہ دونوں چھت پر آئیں، پوری چھت تیز دھوپ سے زرد ہو رہی تھی. داہنے ہاتھ والی دیوار کے ساتھ ساتھ رکھے کبوتروں کے بند دڑبے ہری ترپال سے ڈھانپ دیے گئے تھے، لیکن کسی نہ کسی دڑبے میں کوئی کبوتر ذرا سا بولتا تو اس کی آواز کسی بھولی بسری یاد کی طرح محسوس ہوتی.
ہائے کتنی گرمی ہے یہاں، تم لوگ کیسے رہو گے خوش نصیب؟
فریحہ چھت سے گزر کر کمرے میں جانے کی مختصر مدت میں ہی غش کھانے لگی تھی. جیسے نیچے کمرے میں رہتے تھے ویسے اس میں بھی رہ لیں گے. وہاں کون سے 2.5 ٹن کے اسپلٹ اے سی لگے ہوئے تھے ہمارے لیے.
میری مانو تو ایک چکر تم بھی بابا جی کے پاس لگا لو،
کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوتے ہوئے فریا نے کہا. کمرے میں گویا اسباب زندگی نانی سمیت سبھی موجود تھے. چھت پر ٹنگا پنکھا بھی پوری طاقت سے گھوم رہا تھا. ہوا کا زور بتاتا تھا کہ پنکھا اپنے آخری دموں پر ہے. پھر بھی باہر کی نسبت کمرے میں سکون تھا اور اس کی واحد وجہ امی کی وہ عقل مندی تھی جو گندم کی خالی خس کی بوریوں کو پانی میں بھگو کر کھڑکیوں میں لٹکانے کا سبب بنی تھی. ہوا جب ان چٹائی نما بوریوں سے گزرتی تو تراوٹ کا ایک احساس کمرے میں پھیل جاتا تھا. تائبو نے کہا ہے پنکھا تو نیا لگوا دیں گے. فریا کو منہ اٹھائے پنکھے کی طرف دیکھتا پا کر خوش نصیب نے شرمندہ سے ہو کر کہا. گو کے اپنے چچا تایا کے ناروا سلوک اور حق تلفیوں کے متعلق جتنی گلفشانیاں وہ اب تک کر چکی تھی اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت رہ تو نہیں جاتی تھی. پھر بھی اس وقت اسے بہت سے بھی کچھ زیادہ ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. میرا تو نہیں خیال، اب تک تم لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ تمہارے تایا چچا نے ہی لیا ہے، کوئی نئی چیز کہاں لے کر دے سکیں گے وہ. خوش نصیب اب کی بار خاموشی رہی. لیکن اس کے تاثرات بتاتے تھے کہ فریہ سے 100% متفق ہے۔ تم بابا جی کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ دھپ سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ پلنگ پرانے زمانے کا تھا، 100 طرح کی موسیقی سنا کر خاموش ہو گیا۔ کون سے بابا جی؟ ارے وہی بیری والے، پیر والے بابا، وہ نمک اور گندی چینی والے بابا جی۔ خوش نصیب کو وہ واقعہ یاد آتے ہی اکائی آنے لگی۔ ایسے بدتمیزوں کی طرح ناک چڑھا کر مت بولو بابا جی کے لیے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کوئی موکل یہیں کہیں آس پاس ہو۔ میں ایسے موکلوں کی ٹانگیں توڑ سکتی ہوں جو اتنے کم ہمت تھے کہ ان گندے بابا جی کے قابو میں آ گئے۔ بتاؤ، ان بابا جی کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا؟ ان کے منہ کی گندی چینی کون کھائے گا؟ اسی گندی چینی کی کرامت ہے کہ سمرین کی ساس نندے تیر کی طرح سیدھی ہو گئی ہیں۔ کل ہی امی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ رخصتی کی تاریخ طے کرنے کے لیے جلد ہی آئیں گی۔ سمرین تو اتنی خوش ہے کہ بس۔ سمرین سے کہو خامہ خوش ہو کر اپنا وزن نہ بڑھائے، گندی چینی ساس نندوں کو کھلانے کے بجائے ہر روز 4 لفظ شیرنی میں ڈوبے ہوئے منہ سے ٹپکا لیتی نا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تم دیکھ لینا، ایک دن یہ تیر سمرین کو ضرور لگے گا۔ فٹے منہ تمہارا، انسان بات ہی اچھی کر لیا کرے۔ فریہ کی تو جان نہیں جل کر خاک ہو گئی تھی، ایک تو ایسا اعلی مشورہ دیا، اوپر سے خوش نصیب کی بات ہے۔ ارے اچھی بات کرنے کے چکر میں کہ انسان سچ بھی نہ بولے۔ اچھا بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ ویسے نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ اتنی دھوپ سے گزر کر مجھے نیچے کچن میں جانا پڑے گا اور دوبارہ دھوپ میں جانے میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تم بے شک میری دوست ہو، لیکن اب مجھے اتنی بھی عزیز نہیں ہو کہ میں تمہارے بار بار تمہارے لیے دھوپ کے چکر لگاؤں۔ اللہ معاف کرے مجھے، لیکن سچ تو یہ ہے تم جیسی کامچور لڑکی میں نے آج تک نہ دیکھی نہ سنا اس کے بارے میں۔ اس نے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن وہ خوش نصیب بھی کیا جو آرام سے قابو میں آ جائے، اور میری جیسی تمہیں کوئی ملے گی بھی نہیں، میں ون اینڈ اونلی ہوں۔ میرے بارے میں تو علامہ اقبال نے کہا تھا، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیدہور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ فریحہ نے لفظوں پر زور دے کر کہا، اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں یہ مصرہ، اصل مصرہ تو یوں ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ اسرار دم توڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بس کر دو، میرے کان پک گئے تمہاری تعریفیں سنتے سنتے، اور بابا جی کے پاس چکر لگاؤ، بڑی کرامات ہیں ان کی، بگڑے کام بنا دیتے ہیں۔ ہاں بابا جی ادھر عمل شروع کریں گے اور 2.5 ٹن کا اسی خود چل کر میرے گھر پہنچ جائے گا، ہے نا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا، صرف یہ پتا ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اچھا اگر اتنے ہی پہنچے ہوئے ہیں تمہارے بابا جی، تو چلو میرے ساتھ، تمہارے بابا جی کی پہنچ چیک کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باہر کی طرف لگی۔ فریحہ سمجھی نہ سمجھی سے ارے ارے کرتے ہی رہ گئی۔ اگلی صبح جب وادی کے لوگوں کا گزر فلک بوس اور جنگل کی درمیانی سڑک سے ہوا تو انہیں اس سڑک پر کانسٹیبل اسلم کی بھمبوڑی ہوئی لاش ملی۔ وادی میں جیسے کوہرام سمجھ گیا۔ 70% مقامی آبادی کا خیال تھا کہ یہ فلک بوس کے آصف کا کام ہے، 30% میں عقل باقی تھی، اور چونکہ اسلم کی لاش کے پاس کتے کے پنجوں کے نشانات بھی ملے تھے اس لیے انہوں نے تحقیقات کے نتائج آنے تک کوئی بھی رائے دینے سے گریز کیا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اسلم نے فلک بوس کے بیرون حصے کی گشت چھوڑ کی تو ایک اندھے کی طاقت نے اس کے ہاتھ سے بندوق لے کر فلک بوس کے اندر ہی چھوڑ دی۔ اس کے بعد اسلم خود بخود چلتا ہوا باہر آیا۔ گیٹ کے باہر آیوشمتی کھڑی تھی، اس کے تھوڑی تک لٹکتے ہوئے لمبے دانت اور 4-4 انچ لمبے ناخن تھے۔ اسلم کسی جادو کے اثر سے گیا اور جا کر آیوشمتی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آیوشمتی نے اس کا یہ حال کر دیا۔ کچھ کہتے آیوشمتی کو اسلم کا فلک بوس کے سامنے پہرا دینے والی بات پسند نہیں آئی۔ اس نے رات کے تیسرے پہر کانسٹیبل کو ایک ہاتھ پر اٹھایا اور فلک بوس سے باہر پٹک دیا، نتیجتاً اس کی موت واقع ہو گئی۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی افواہیں بشام میں گردش کرنے لگی۔ فلک بوس کے مکینوں کا بشام کے لوگوں سے اتنا کوئی ملنا ملانا نہیں تھا، اس لیے ساری افواہیں ان تک مکمل صورت میں نہ پہنچ سکی، لیکن انہیں انکوائری بھگتنا پڑی۔ اور چونکہ اسلم کو فلک بوس کے باہر تعینات کیا گیا تھا اور فلک بوس کے اندر جانے یا اندر سے کسی کے باہر آنے کے ایسے کوئی واضح ثبوت بھی نہیں مل سکے تھے، اس لیے اسلم کی موت کے کیس کو حادثہ قرار دے کر اس کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ فلک بوس کے سامنے والی سڑک پر سرخرو پر کیے گئے حملے کے بعد یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا جس کا مجرم فلک بوس کے آصف یعنی آیوشمتی کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وادی میں کچھ عرصہ افواہیں گردش کرتی رہی، پھر ظاہر ہے ان افواہوں کا زور قدرے مان پڑ گیا، لیکن سب کی باہمی رائے یہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ آصف فلک بوس کے مکینوں کو کوئی نقصان پہنچائے انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جو بھی ہوا وہ معمولی بات نہیں تھی، خبر ارد شیرازی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بل کی ایک نامور سیاسی پارٹی سے وابستہ تھے، کچھ عرصہ وزیر اطلاعات بھی رہے تھے۔ فلک بوس ان کی جاگیر کا ایک معمولی سا حصہ تھا، لیکن چونکہ فلک بوس ان کے والد کو بطور انعام دیا گیا تھا سو اس سے کئی یادیں جڑی ہوئی تھیں، وہ اس سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب وہ اپنی سابقہ بیوی اور اس کے گھر والوں کے لیے کوئی اچھے جذبات بھی نہیں رکھتے تھے۔ جس وقت معاویہ نے ان سے وسامہ کو فلک بوس میں ٹھہرانے کی اجازت مانگی، گو کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں تھے، لیکن اتنی معمولی چیز کے لیے انکار کر کے وہ معاویہ کو ایک بار پھر ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے ہی اس کے دل میں ان کے لیے بہت شکایتیں تھیں، انکار کر کے وہ ان شکایتوں کو مزید بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اسلم کی موت کی خبر سن کر انہوں نے معاویہ کو بلوایا۔ معاویہ اپنے کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں مصروف تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے معاویہ کو ساری حقیقت بتائی اور اس سے کہا کہ وہ خود بشام جا کر اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ سیدھا سادہ جنگلی کتے کے حملے کا کیس ہے، اب میں وہاں جا کر کیا تحقیقات کروں گا؟ معاویہ، وہ تمہاری پراپرٹی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس بارے میں تمہیں سب کچھ پتا ہونا چاہیے۔ وہ تحمل سے بولے، گو کہ وہ اتنے تحمل کے عادی نہیں تھے۔ بابا، میں ابھی فوراً وہاں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر تم وسامہ کو فون کر کے کہو کہ فلک بوس خالی کر دے، میں اسے ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، انہوں نے اب سنجیدگی سے کہا۔ معاویہ نے ایک دم حیران ہو کر ان کو دیکھا۔ آپ کا پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ نہیں، میں کافی عرصے سے اس پلان پر غور کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ معاویہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ فلک بوس کو آپ بہت پہلے میرے نام کر چکے ہیں، وہاں وسامہ رہے گا یا وہاں ہوٹل بنے گا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ ارد شیرازی نے غور سے بیٹے کو دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ بہت پہلے اپنے بیٹے کو کھو چکے تھے۔ وہ ان سے زیادہ اپنے ماموں طالب حسین کا بیٹا تھا، وہ وسامہ طالب کا بھائی تھا۔ انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ان کے کسی ارادے کو وسامہ پر فوقیت دے سکتا ہے؟ انہوں نے خود کو سمجھایا اور مسکرا کر معاویہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، فلک بوس کے بارے میں تم ہی فیصلہ کرو گے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم ابھی بشام جاؤ اور ساری صورتحال کا جائزہ لو۔ میں نے اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے کیس بند کروا دیا ہے۔ آپ انکوائری تو ہونے دیتے، ایک انسان مارا گیا ہے، چھان بین تو ہونی چاہیے تھی۔ معاویہ کو جیسے ان کی ہر بات رد کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اگر اس معاملے کی بھنک میڈیا کو پڑ جاتی نا تو ہمارے خاندان کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا تھا۔ بہرحال تم بشام جاؤ اور اس کانسٹیبل کے گھر والوں سے ملو، تھوڑی بہت مالی امداد کر کے ان کے منہ بند کرواؤ۔ جتنا نامور خاندان ہوتا ہے اتنے ہی دشمن تاک میں ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو الٹی سیدھی بات کہنے کا موقع ملے۔ انہوں نے دو ٹوک کہہ کر فون اٹھا لیا۔ معاویہ ناراضگی سے انہیں دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ مزار پر معمول کا رش تھا، زائرین کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فریحہ ہمیشہ ذوق و شوق سے آتی تھی، صرف اس لیے نہیں کیونکہ اسے مزار والے مرحوم بزرگ یا وہاں پیر صاحب بن کر بیٹھے ہوئے کسی ڈھونگی بابا جی سے عقیدت بہت تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنی اماں بہن اور گھر کے تمام بزرگوں کو ایسے ہی عقیدت اور محبت سے یہاں آتے دیکھا تھا۔ یہ عقیدت نسل در نسل منتقل ہوئی تھی سو اسے پیچھا چھڑوانا مشکل تھا، لیکن خوش نصیب آج گھر سے تہیا کر کے نکلی تھی کہ ڈھونگی بابا کا راز فاش کرے گی، فریا کے سامنے انہیں ایسا نیچا دکھائے گی کہ دوبارہ کبھی فریا ان کا نام لینے کی بھی روادار نہیں رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کر رہی ہو۔ جس وقت خوش نصیب لوگوں کے جھمگھٹے میں پھنسی پنجوں کے بل اوپر اوپر ہو کر بابا جی تک رسائی کا راستہ تلاش کر رہی تھی، فریا نے چڑھ کر پوچھا، اگر تمہیں اسپرٹ اے سی کے لیے تعویز ہی چاہیے تھا تو ہم شام کو بھی آ سکتے تھے، اتنی دوپہر میں آنا ضروری نہیں تھا۔ کیوں، دوپہر میں کیا تمہارے بابا جی کی پہنچ میں کمی آ جاتی ہے یا ان کے موکل کام کا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ اوف خدارا خوش نصیب، آہستہ بولو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تو تمہارے گلے میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہے۔ خامخواہ محلے والے مرگ کا اعلان کروانے مسجد جاتے ہیں، تمہیں ہی بتا دیا کریں، ہر طرف خبر پہنچ جائے گی۔ خوش نصیب کے ذہن میں جیسے کوئی گھنٹی بجی، ارے واہ، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، کتنا منافع بخش کام ہو سکتا ہے یہ، ہر اعلان کے بدلے 2-400 روپے بھی وصول کر لیا کروں گی۔ تم نہیں سدھر سکتی، اس میں سدھرنے والی کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں اپنے بزنس میں پارٹنرشپ کی آفر بھی کرنے والی تھی، آرڈرز تم ہی نوٹ کیا کرنا۔ اسی دوران وہ لوگوں کے ہجوم میں کھسکتی ہوئی بابا جی تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا، میری اماں کو خبر ہو گئی کہ بابا جی کے شام میں کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے نا تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ خوش نصیب نے سر ہلا کر اسے تسلی دی اور بابا جی کے سامنے احترام سے بیٹھ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا احترام بناوٹی ظاہر ہو رہا تھا۔ فریہ نے بابا جی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر سلام کیا۔ بابا جی یہ میری سہیلی ہے، خوش نصیب۔ بابا جی نے اپنی میلی آنکھیں اٹھا کر ذرا کی ذرا خوش نصیب کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی اور باروب آواز میں کہا، حق اللہ حق۔ بابا جی میرا ایک مسئلہ ہے، خوش نصیب جلدی سے بولی۔ فریہ نے زور سے اس کی پنڈلی پر چٹکی کاٹی۔ آہ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ فریہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کان میں گھس کر بولی، یہ صاحب ولایت بزرگ ہیں، تمہاری گلی سے گزرنے والا کوئی عام فقیر نہیں جو ان سے ایسے بات کر رہی ہو۔ اب اگر تم نے مجھے ٹوکا نا تو یقین کرو انہی بابا جی سے امر کروا کے تمہیں مکھی بنا کر دیوار پہ چپکوا دوں گی، خوش نصیب۔ فریہ کو بری طرح تاؤ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر پاتی بابا جی کے سرور میں ڈوبی آواز نے اسے خاموش کروا دیا۔ نہ میری بیٹی نہ، اسے نہ ٹوک۔ خوش نصیب نے بابا جی کی آواز پر گردن اکڑا کر فریہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بول کر دکھاؤ۔ لیکن بابا جی کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا۔ اس نوانی نے ابھی زندگی میں بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے، بہت کچھ جھیلنا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا ہے، اسے ہمت جمع کرنے دے۔ ابھی سے خاموش کرا دیا تو اس کا حوصلہ آدھے سے بھی کم رہ جائے گا، اسے بولنے دے، ہر غم سے دل کی جھولی خالی کرنے دے۔ بھکشوں والا نارنجی میلا جھبلا پہنے گندا میلا بابا جی ایک لے میں بولتا چلا گیا۔ نہ اس کی شکل بدلی، نہ لباس، نہ گندے میلے بال، لیکن کہیں کوئی ایسی تبدیلی ضرور آئی تھی جو واضح نہیں کی جا سکتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے زندگی میں لمبا سفر کرنا ہے؟ خوش نصیب متاثر نہیں ہوئی تھی، صرف چونکی تھی۔ بابا جی کے چہرے پر پرسرار معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے آنکھیں موندی اور ذرا سا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر بولے، مجھے تو یہ بھی پتا ہے تیرے ذہن کی الجھن تجھے یہاں کھینچ لائی ہے، تجھے بابے کی باتوں پر اعتماد نہیں، لیکن بابا سب جانتا ہے، تیرے دل اور دماغ کی ہر جنگ سے واقف ہے۔ بابا نے آنکھیں کھولی اور اپنی میلی آنکھیں یک خوش نصیب کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ خوش نصیب کو ایسا لگا جیسے ارد گرد یکلق سناٹا چھا گیا ہو۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلی کھڑی تھی اور بابا جی شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ بابا جی مسکرائے اور آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ خوش نصیب کے ارد گرد پھیلا غبار چھٹ گیا اور وہ ایسے چونکی جیسے انسان گہری نیند سے جاگتا ہے۔ بے ساختہ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ مزار پر تھی اور اس کے ارد گرد زائرین کا انبار۔ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ شاکڈ ہوئی، وہ کہاں تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ چند لمحے پہلے جو واردات اس پر گزری تھی وہ کیا تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی بابا نے کہا، جا چلی جا، بابا کی دعا ہے آج تیرے من کی مراد پوری ہوگی۔ خوش نصیب اٹھی اور ایک معمول کی طرح چلتی دربار کے احاطے سے باہر نکل گئی۔ فریہ اس کے پیچھے دوڑی، لیکن خوش نصیب چلتی چلی جا رہی تھی۔ خوش نصیب، خوش نصیب! فریہ کی آواز کافی دیر بعد اس کے سماج سے ٹکرائی، تب جب فریہ بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ خوش نصیب عجیب سے انداز میں چونکی، تم کہاں جا رہی ہو خوش نصیب؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، تمہارے بابا جی نے کیا جادو کر دیا مجھ پر؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ بابا جی کا مذاق مت اڑاؤ، وہ ضرور ناراض ہو گئے ہیں تبھی تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، ورنہ بابا جی کے پاس جا کر تو اتنا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان سارے جہان کی پریشانیوں سے آزاد ہو گیا ہو۔ فریہ کی اپنی فلسفی تھی، لیکن خوش نصیب بری پھنسی تھی۔ گو کہ اسے فریہ کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اور یقین کرنے کی کوشش بھی وہ نہ کرتی اگر وہ کالی گاڑی اسے نظر نہ آ جاتی جس نے کئی روز تک اس کی نیند اڑائے رکھی تھی۔ اس تنگ گلی کے اختتام پر چابرجی کی طرف جانے والا چوراہا تھا اور وہیں اسے کالی گاڑی کے پاس کھڑا شامیر نظر آ گیا۔ اب خوش نصیب کے سر پر آسمان گرا. اس کے کانوں میں بابا جی کی آواز گونج رہی تھی، جا چلی جا، بابا کی دعا ہے آج تیرے من کی مراد پوری ہوگی. اور من کی مراد پوری ہو گئی تھی. وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی، ڈھونگی بابا کا راز فاش کرنے آئی تھی. لیکن اس روز جب دربار کی حدود سے نکلی تو اس کا اپنا عقیدہ ڈگمگا چکا تھا. ماویہ آ رہا ہے، مسامہ نے فون بند کرتے ہوئے آئکت کو بتایا. آئکت اس وقت خاتون بیوی کو رات کے کھانے کے لیے ہدایات دے کر باہر نکلی تھی. اس کے ہاتھ گیلے تھے جنہیں وہ اپنے دوپٹے سے پوچھ رہی تھی. اچھا ہے، ماویہ آئے گا تو آپ بہتر محسوس کریں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ اس حادثے کے اثر سے بالکل نہیں نکل پا رہے. برسامہ نے اپنی ویل چیئر اس کی طرف مڑی اور عجیب سے انداز میں بولا، ماویہ کو آیوشمتی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن کیوں؟ فلک بس اس کی ملکیت ہے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے پریشان ہو کر واپس جائے. آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. مذاق ایک طرف، لیکن جس بری طرح آپ اس آسیب کے خیال سے ڈرنے لگے ہیں یہ باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں. میں سارے فلک بوس میں پھری ہوں، مجھے یہاں سے کوئی اثر محسوس نہیں ہوا جس کی بنیاد پر ہم سارا وقت کانپ کانپ کر گزار دیں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ماویہ سے اس بارے میں آپ خود بات کریں یا مجھے کرنے دیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا. اور کچھ نہیں تو ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں اور لے جا سکتا ہے، اتنی پراپرٹی ہے اس کی، ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہمیں دے دینے سے کون سی کمی ہو جائے گی اس کی جائیداد میں. اس کے مجھ پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں، میں اسے اور زیر بار نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے، اس کا احسان نہ لیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. یہاں سے نکلیں گے تو کہاں رہیں گے؟ ابو بھی مجھے نہیں رکھیں گے اور میں تمہیں مزید خوار نہیں کرنا چاہتا. آپ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا. اتنی بڑی دنیا اللہ کی، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ضرور مل جائے گا. مجھے اس بارے میں سوچنے دو، لیکن پلیز ماویہ سے آیوشمتی کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، اسے میری ریکویسٹ سمجھ لو. آئکت ناراضگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی. اتنا ڈرنے کے باوجود اتنی احتیاط پسندی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ ماویہ سے بات ضرور کرے گی. وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر ان تینوں کے لیے کوئی اور ہی ارادہ کیے بیٹھی تھی. اس شام جب خوش نصیب ذرا سستانے کے لیے لیٹی، اور اس کام کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، تو اسے خیال آیا کہ یہ عجیب واقعہ تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا. وہ زکوٹا جن، ہاں یہ درست نام ہے، تو وہ زکوٹا جن جیسے بابا جی کی ہرگز ہرگز عقیدت مند نہیں بن سکتی تھی، اور نہ اسے بابا کی کسی کرامت پر بھروسہ تھا. لیکن اس ایک نظر نے کوئی گڑبڑ ضرور کی تھی، اور اس ایک نظر نے بھی سے بھی زیادہ گڑبڑ شامیر نامی اس بندے کی جھلک نے کر دی تھی. خوش نصیب صبح بیدار ہونے کے بعد سے اس بارے میں سوچ رہی تھی. نہ جانے کیوں وہ خود اور اس کی لاجواب گاڑیوں سے بار بار یاد آتی رہی تھی. کہیں دل کے کسی کونے میں انجانے میں ہی اس نے یہ خواہش بھی کی تھی کہ وہ اسے کہیں نظر آ جائے، لیکن یہ دعا اتنی شدت آمیز نہیں تھی. بس یہ ایسی ہی دعا تھی جیسے کسی کو یاد کر لیا جائے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کاش کا لفظ بول دیا جائے. سوال یہ تھا کہ بابا نے اسے دعا کیسے دے دی، اور انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ شامیر کے بارے میں سوچتی رہی ہے. یہی سب سوچتے سوچتے وہ سو گئی، اور ایسی گہری نیند سوئی کہ اگلی صبح ہی مہنور کے جھنجھوڑ کر جگانے پر اس کی آنکھ کھلی. پوری طرح بیدار ہونے تک وہ پچھلے روز کا واقعہ بھول بھال چکی تھی. مہنور نے بستر سمیٹتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھا. اس کی ناراضگی بھی بڑی مہنگی پڑ جاتی تھی، اور وہ مہنور کو عزیز بھی بہت تھی، سو طویل مدت کی ناراضگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تم مجھ سے ناراض ہو؟ مہنور نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. خوش نصیب نے سستی سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر بولی، نہیں، بہت خوش ہوں تم سے. روشن امی کی چمچی بن کر ہر بات تم انہیں جا کر بتا دیتی ہو. اس میں تمہاری بھلائی ہے خوش نصیب. کیا بھلائی ہے میری؟ بدلہ لے کر دل کو سکون آ جاتا ہے. ایسے وقتی سکون کا کیا فائدہ جو لانگ ٹرم پریشانیوں کا باعث بنے. تمہاری اور امی کے لاجکس میری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن یہ جو تم نے روشن امی کو بتا کر میرے ساتھ دشمنی مول لی ہے نا، یاد رکھنا میں معاف ہرگز نہیں کروں گی. مہنور کو زور سے ہنسی آ گئی. خوش نصیب کا بچپنا کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. پورے گھر میں کسی کو تو چھوڑ دو جس پر تم نے کوئی نہ کوئی قرضہ نہ لیا ہو، اور بدلہ نہ لینے کی تم نے دل میں نہ ٹھان رکھی ہو. باقی سب کو تو پھر بھی چھوڑ دوں گی، پر تمہیں نہیں چھوڑوں گی اب، تم تو آستین کا سانپ نکلی، میر جعفر کا فیمیل ورژن ہو تم۔ وہ اتنے غصے میں تھی لیکن مہنور کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا کرو گی یہ تو بتاؤ۔ ہنس لو بیٹا، میں ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ تم طوطے بھائی جان کے جان لیوا عشق میں گرفتار ہو، اور نہ صرف چھپ چھپ کر انہیں دیکھتی رہتی ہو بلکہ فلم اسٹار شبنم کی طرح ان کے لیے آہیں بھی بھرتی ہو۔ وہ انتقامی جذبے کے تحت اٹھتے ہوئے بولی۔ مہانور کی ہنسی ایسے گم ہوئی جیسے کوئی جادو کی چھڑی گھمائی گئی ہو۔ کس قدر جھوٹی ہو تم خوش نصیب۔ اب جھوٹی ہوں یا جو بھی ہوں، یہ خبر تو میں سب کو ضرور دوں گی، اور جب تک تمہاری شادی طوطے بھائی سے کروا نہیں دیتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ طوطا اور تم ان کی طوطی، او سوری میں نہ، اور تم دونوں کے بچوں کے نام رکھوں گی میں۔ بڑا بیٹا ہوگا مکاؤ اور چھوٹا والا فشر، اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ پہلے 4 سال میں ہی پرندوں کا پورا خاندان تیار ہو جائے گا۔ پورے کمرے میں گھومتی وہ پلاننگ کر رہی تھی، اور اس کی آواز تکیے کی زوردار ضرب نے بند کرائی جو مہنور نے اسے کھینچ کر مارا تھا۔ طوطے بھائی کے عشق میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ خوش نصیب نے دیکھا، دوسرا تکیہ پکڑے ایک ہاتھ کمر پر رکھے مہنور بڑی ہی جذباتی کھڑی تھی، لیکن یہ جذباتی پن اسے خوش نصیب کے عطاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا تھا۔ اس نے بھی تکیہ اٹھا لیا اور نعرہ لگاتی مہنور پر چڑھ دوڑی۔ ذرا ہی دیر میں ان دونوں نے سارے تکیے بستر اپنی جگہوں سے ہلا چھوڑے تھے، اور کمرہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اور اس میدان جنگ میں سب سے دل فریب ان دونوں کی وہ ہنسی تھی جو بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح گونج رہی تھی۔ زندگی اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی بعض اوقات لگنے لگتی تھی۔ ایک سنہری صبح معاویہ فلک بوس پہنچا۔ آئکت اور وسامہ اس کے استقبال کے لیے مرکزی دروازے تک آ گئے۔ لکڑی کے خودکار پھاٹک سے جیپ اندر داخل ہوئی اور ڈھلانی روش پر بڑھتی ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ جیپ کے دروازے کھلے، ڈرائیونگ سیٹ سے بابا کبیر اترا، دوسری طرف سے معاویہ۔ لمبا قد، بھرپور جسامت، مضبوط ہاتھ پیر، وہ وجاہت میں تو کمال تھا سو تھا، اپنی عمر سے بڑا بھی دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ بے مثال مسکراہٹ جو اس کے چہرے کا حصہ تھی اس کا راز کھولتی تھی، شریر بچوں کا سا تاثر دیتی تھی۔ زندگی سے بھرپور آنکھیں تھیں اس کی، تھوڑا سا سنجیدہ، تھوڑا سا لاوبالی، زندگی کے اس مقام پر تھا یہ معاویہ شیرازی کا مکمل اور بھرپور تعارف۔ آئکت نے دیکھا اس سنہری صبح میں وہ سیاہ رنگ کی جیکٹ میں ملوث تھا، لمبے سفر نے اسے تھکا دیا تھا لیکن جوان عمری کا جوش اسے نڈھال نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ وسامہ کی طرف ذرا سا جھکی اور سرگوشی میں بولی، تمہارا بھائی حسن کے دیوتا کا دوسرا روپ معلوم ہوتا ہے، مجھے فکر ہے کہیں آیوشمتی کی بھٹکتی روح اس پر نہ عاشق ہو جائے۔ وسامہ نے اس بات پر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے سرزنش کر پاتا معاویہ والہانہ انداز میں بازو پھیلائے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ تم لیلا مجنو دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو۔ وہ تینوں ہی اس بات پر ہنس پڑے اور معاویہ وسامہ کے گلے لگ گیا۔ یا اللہ، تم تو کچھ پہلے سے بھی زیادہ منہ پھٹ ہو گئے ہو، اور تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، معاویہ نے دو بدو کہا، لیکن یہ تعریف ہے اور میں اس بات پر خوش ہوں۔ دنیا کی کون سی بیوقوف عورت ہے جو ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتی۔ اس بات پر تینوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پھر معاویہ نے وسامہ کو بغور دیکھا، مسکراہٹ اس کے لبوں سے دور نہیں ہوئی لیکن آنکھوں میں الجھن کا عکس پھیل گیا۔ کیا بات ہے، اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو، تم نے میرے بھائی کا خیال نہیں رکھا۔ آئکت بوکھلا گئی تو وسامہ نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئکت میرا بہت خیال رکھتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کتنا خیال رکھتی ہے، خیال رکھتی تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس نے خشمگین نظروں سے آئکت کو دیکھا تھا۔ تم بالکل مڈل کلاس ساسوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو، آئکت نے ناک چڑھا کر کہا۔ معاویہ جھیپ گیا اور اس نے ناراضگی سے آئکت کو دیکھا۔ وسامہ البتہ ہنس پڑا۔ چند سیکنڈز بعد وہ تینوں ہنس رہے تھے۔ کیا ساری باتیں یہیں ہوں گی، اندر نہیں چلنا؟ بابا کبیر، معاویہ کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دیں، اور خاتون بی بی سے کہیں کہ معاویہ کے لیے فریش جوس لے آئیں۔ آئکت نے ہدایات جاری کی، وہ تینوں باتیں کرتے اندر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر تک معاویہ فریش ہو کر آ گیا تو وسامہ اور آئکت سٹنگ روم میں اس کے منتظر تھے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ معاویہ اپنے جوس کا گلاس لے کر ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا جب وسامہ نے بے قراری سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، تم گئے تھے ساہیوال؟ ہاں، پچھلے مہینے 2 دن کے لیے گیا تھا، زیادہ دن نہیں رک سکا کیونکہ یونیورسٹی میں مڈ ٹرم اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ معاویہ نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہاں پر پارٹ 12 کا اختتام ہوتا ہے، مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 13 سماعت فرمائیں۔